العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. دروسی پڑھ لیجیے حضرات، تھوڑی سی کم کرو آواز. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، آج کی گزارش آج ایک اہم انسانی مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مختصر تذکرے پر مشتمل ہوں گے. پنکھا بند کر. اور وہ مسئلہ ہے ماحولیاتی آلودگی. ماحول عربی زبان کا لفظ ہے جو ما اور حول سے مرکب ہے. ما موصولہ ہے جس کے معنی ہیں جو، اور حول ارد گرد کو کہتے ہیں. ہمارے ارد گرد آس پاس جو تمام چیزیں پائی جاتی ہیں انہیں مجموعی طور پر ماحول کہا جاتا ہے. اس کی جمع ماحولیات ہے. ماحولیات ایک صنف علم ہے جس کا تعلق حیاتیات یعنی بیالوجی سے ہے. یہ علم زندہ چیزوں کے باہمی تعاون اور ان کے آس پاس کا مطالعہ کرتا ہے. ایک صحت مند اور آرام دہ زندگی کے لیے ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے. دنیا جس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس سے اگرچہ انسان کی آسائش اور آرام کی بے شمار چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت اور زندگی اور فضائی اور آبی حیات کو نقصان پہنچانے والے بہت سے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. اگر ہم ان مسائل کو کسی ایک لفظ میں سمیٹیں تو وہ ہے کثافت یا آلودگی یا پولوشن. اس وقت پوری دنیا کے لیے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے. زندگی کے مختلف شعبوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بدولت ترقی کی دور میں ماحولیات کے تحفظ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر ہوا، پانی اور زمین کی طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی خصوصیات میں بہت نامناسب تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. مثلا دیکھیں کہ ٹھنڈا کرنے والی گیس جو ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشن اور سپرے میں استعمال ہوتی ہے، اس کے زیادہ استعمال سے زمین کے گرد حفاظتی اوزون کی موٹی سطح پتلی ہو رہی ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو اس حفاظتی سطح میں سوراخ بھی ہو چلے ہیں جن کے ذریعے سے سورج کی الٹرا وائلٹ شعاع شعائیں زمین تک آنے لگی ہیں اور یہ الٹرا وائلٹ شعائیں صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. زمین کے درجہ حرارت میں نقصان دہ حد تک اضافہ ہو گیا ہے جو گلوبل وارمنگ کو جنم دے رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو کئی سمندر کے کناروں پر موجود شہر سمندر میں ان کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے. سمندر کی پوشیدہ معاشی دولت تیل ہے، سپیاں وغیرہ، مچھلی مسلسل اور بڑے پیمانے پر نکالنے کی وجہ سے سمندروں کا قدرتی توازن بگڑ رہا ہے. ساحل سمندر پر موجود شہروں سے انسانی اور صنعتی فضلہ انڈسٹریل ویسٹ کو سمندر میں بہا دینے کی وجہ سے سمندر آلودہ ہوتے جا رہے ہیں. شعائیں جو دراصل توانائی ہیں، جو خلا یا کسی مادے سے تیزی سے گزر جاتی ہیں، یہ مفید بھی ہیں لیکن مقررہ مقدار سے ان کا زیادہ استعمال انسانی صحت کے لیے بے حد مضر ہے. ڈاکٹر حضرات کی رائے ہے کہ ایک سٹی سکین 300 X-ray کے برابر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں سٹی سکین کرانا اسے بس لوگ ایک معمولی بات سمجھتے ہیں. نیوکلیئر تجربات اور جوہری بجلی اور موبائل فون ٹیکنالوجی اور ٹاور سیٹلائٹ وغیرہ سے زمین پر پھیلنے والی شعائی آلودگی کی وجہ سے تیز ہو گئی آواز کم کر دی. نہ صرف انسانی جسم بلکہ پانی، مٹی، ہوا، پودے اور جانور سب کی صحت کو خطرات لاحق ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان نے فطرت میں یعنی نیچر نے انٹرفیئرنس شروع کر رکھی، جس کی وجہ سے اس مداخلت کی وجہ سے سارا سسٹم درہم برہم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، لینڈ پولوشن، ساؤنڈ پولوشن، سی پولوشن اور شعائی آلودگی پھیلنے پر فضا میں انسان اور انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ بھاری مادے پیدا ہو کر انسانی صحت کو برباد کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم اور سنت نبویہ نے ہمیں بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ دنیا کو ہر اعتبار سے محفوظ بنانے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، بلکہ قرآن نے نہ صرف مادی نقطہ نظر سے موجود آلودگی سے بچنے کی تعلیمات دی، اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور معنوی آلودگیوں کو نجس کہہ کر ان سے بچاؤ کی تلقین کی. فرمایا فاجتنب الرجس من الاوثان، بتوں کی پوجا کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فاجتنب قول الزور، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی، بہتان اور جھوٹی قسم وغیرہ کی گندگی اور غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کریم میں کم و بیش 200 آیات ماحولیات سے متعلق ہیں. ان آیات میں زمین، فضا، پانی، ہوا، زندہ اور مردہ حیوانات، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالوں اور دیگر عجائبات عالم کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اسلام واحد دین ہے جس نے اس مسئلے کو اس وقت اہمیت دی جب دنیا ماحولیاتی آلودگی کے نام سے بھی واقف نہیں تھی. اس وقت قرآن نے انسانی نسل انسانی کی صحت مند بقا کے لیے احکامات دیے. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کی دوسری وحی, پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی پانچ آیات پر مشتمل, اور دوسری وحی سات آیات پر مشتمل ہے جن میں جس میں چھ احکام دیے گئے. دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاحذر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کھڑے ہو جائیے, نکل پڑیے, لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے خبردار کیجیے, اور اپنے رب کی کبریائی کا اظہار کیجیے, اور اپنے کپڑے صاف رکھیے, لباس صاف ستھرا رکھیے, ورجز فہجر, اور ہر طرح کی ظاہری باطنی فکری اور نظری آلودگی سے بچتے رہیں. ولا تمنن تستكثر, اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ کل آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے. ولربک فاصبر, اور اپنے رب کی رضا جوئی میں جو مصیبتیں آپ کو آئیں ان پر صبر کیجیے. اب ذرا دیکھیے پہلی وحی تعلیم حاصل کرنے کے حکم پر مشتمل ہے, اور دوسری وحی میں دو احکام آلودگی سے بچنے کے بارے میں دیے گئے. معلوم ہوا انسان کے لیے تعلیم اور صحت, تعلیم اور صحت اس کی اولین ترجیحات میں سے ہے, اور یہ کسی بھی فلاحی ریاست کی ریاستی ذمہ داری ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو فری تعلیم اور فری صحت مہیا کرے. جب تک صحت اور تعلیم یہ انسانوں کے ہاں ایک محترم منصب اور ایک محترم عمل رہا, تب تک لوگوں میں تعلیم بھی پھیلی اور صحت بھی پھیلی. لیکن جب لوگوں نے دونوں کو کاروبار بنا لیا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی برکات اس سے اٹھتی چلی گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں, ماحولیاتی آلودگی اور اس سے تحفظ کا مسئلہ عالمی سطح کا ہے. عالمی ادارہ صحت کے اعلان کے مطابق دنیا بھر کے شہروں میں صرف 12% باشندے صاف ہوا میں سانس لیتے ہیں. 91 ممالک کے 1600 شہروں کا ماحولیاتی جائزہ لینے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے پاکستان, ہندوستان وغیرہ کو ان علاقوں میں شمار کیا ہے جہاں کے شہروں میں فضائی آلودگی کی شرح سب سے زیادہ ہے, یعنی مناسب شرح سے 2.5 گنا زیادہ, جس سے پھیپھڑوں کے کینسر اور دل کے امراض مسلسل پھیل رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2012 میں دنیا میں 33 لاکھ افراد ہوا میں موجود آلودگی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. دنیا بھر میں لوگ ماحولیات کی طرف توجہ دے رہے ہیں. پاکستان میں تحفظ ماحولیات کے لیے عدالتیں 202 میں قائم ہوئی, سن 202 میں قائم ہوئی, اور اب تک یعنی گزشتہ 12 سال میں ان عدالتوں کو کل 2800 کیسز بھیجے گئے جن میں سے صرف 16% کا فیصلہ ہوا. کل 1.5 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا جن میں سے صرف 22 لاکھ روپے کی وصولی ہوئی. معلوم ہوا ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے, ہمارے ہاں پنجاب میں بجٹ مختص کرنے کے حوالے سے ماحولیات کا محکمہ تیسویں نمبر پر آتا ہے. صرف لاہور کی سڑکوں کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا وہ پورے صوبے کے محکمہ ماحولیات کے لیے بجٹ سے زیادہ ہے. ماہرین کی رائے میں اس وقت پنجاب میں پانی اور ہوا تاریخ کی آلودہ ترین سطح پر ہے. اس خطرناک صورتحال میں ہمیں قرآن و سنت کی ہدایات پر عمل کرنا ہے, اور اس حوالے سے سب سے نمایاں ہدایت یہ ہے, ذرا اس پر توجہ دیجیے, اس حوالے سے سب سے نمایاں ہدایت یہ ہے کہ قدرتی وسائل کے استعمال میں توازن اور اعتدال کو پیش نظر رکھا جائے, بے جا اور زائد از ضرورت استعمال نہ کیا جائے. قدرتی ماحول میں بگاڑ کی اصل وجہ انسان کی حرص ہے اور اشیاء صرف کا بے جا استعمال ہے. بے جا استعمال ہے. صرف نام و نمود اور شہرت کی خاطر ایک شلوار قمیض 1000 روپے میں بھی سل سکتی ہے اور 4 سے 6 لاکھ روپے تک بھی سل رہی ہے. ٹائم دیکھنے کے لیے ایک گھڑی 500 روپے بھی ملتی ہے اور 22 لاکھ روپے کی بھی استعمال ہو رہی ہے. کسی چیز کے نظام توازن اور اعتدال کو بگاڑ دینا یہ فساد کہلاتا ہے. کسی چیز کے نظام توازن اور اعتدال کو بگاڑ دینا فساد کہلاتا ہے. تھوڑی سی کم کرو یار, آواز کم کرو, میں خود آواز اونچی ہو جائے. سورہ بقرہ میں ایک منافق اخنس ابن شریف ثقفی کے حوالے سے فسادی لوگوں کی 5 عادات کا ذکر کیا گیا ہے. ذرا توجہ دیجئے, سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں 2 آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو فسادی ہیں, 5 عادات کا ذکر کیا گیا. ایک ہے یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی اور اسباب معیشت کے بارے میں حیرت انگیز معلومات رکھنے والا ہوتا ہے. اب ذرا اس آیت کی روشنی میں آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے. قرآن ایک مرر ہے, آئینہ ہے, جس میں جب بھی کوئی چاہے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی اور اسباب معیشت کے بارے میں حیرت انگیز معلومات رکھنے والا ہے. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اللہ کی قسمیں کھا کھا کر قوم کو اپنے مخلص ہونے کا یقین دلاتا ہے. وہو علد الختام, لیکن ہے بڑا جھگڑالو, بات بات پر بد کلامی پر اتر آتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے جو کسی بھی مجلس میں کسی شریف انسان کے شایع نشان نہیں. سعاف الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل, جب کبھی اسے اقتدار یا حکومت ملتی ہے تو ملک میں فساد مچانے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے اور زمین کا توازن بگاڑنے کے لیے کھیتیاں برباد اور جانوروں کو ہلاک کرنا شروع کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, تو اخذته العزة بالاسم, شیخی میں آ کر نافرمانیوں میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی غرور اور تکبر اسے نافرمانی نے مزید سزا دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے یہ بات اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ جب کسی سے کہا جائے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے اور کہے کہ تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے, جاؤ اپنی نبیڑو, میں خود نبڑ لوں گا اپنے کام. اس آیہ کریمہ میں اس کردار کی مذمت کی گئی ہے جو انسانی خوراک بننے والی اشیاء میں ملاوٹ کر کے یا کسی بھی طرح انہیں اپنے مفاد کی خاطر آلودہ کر کے معاشرے میں بگاڑ پھیلا رہا ہے. حضرات اس پر توجہ دیجئے, آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. یہاں فساد سے مراد ہر برائی, رشوت خوری, بے ایمانی, سماجی عدم اطمینان, معاشرتی بگاڑ, ظلم, بد اعتدالی اور نیکیوں سے محروم معاشرہ جنم دینے کی کوشش, یہ سب فساد میں شامل ہے. یہ جو کہا نا فساد نہ ہو, عدم فساد, قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے جو ہر غیر اسلامی کام سے روکنے اور باز رہنے کا نام ہے. قرآن میں تقریباً 50 مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے. فساد سے مراد ہم تمام اعتقادی اور اخلاقی برائیاں اور جرائم, نقصان دہ خیالات, سائنسی, تکنیکی, سماجی اور انسانوں کے لیے نقصان دہ معاشی اور سیاسی پالیسیاں بھی لے سکتے ہیں. قرآن اس لفظ کے ذریعے انسان کو اس کے برے اعمال کے بھیانک انجام سے آگاہ کرتا ہے اور کہہ رہا ہے واللہ لا یحب الفساد, اس طرح کی تمام حرکتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالی نے دنیا میں ہر شے کو اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے توازن اور اعتدال کا نظام دیا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, الاقتصاد نصف المعیشہ, مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ, اقتصاد پر بار بار زور, اقتصاد, توازن اور اعتدال. اگر انسان اس میزان اور توازن میں خلل ڈالے اور قدرتی وسائل کو غلط استعمال کرے, انہیں برباد کرے, انہیں آلودہ کرے, تو وہ اللہ کے ارادے کے خلاف کر رہا ہے. مثال کے طور پر لیجئے پانی کا بے جا استعمال اور اسے آلودہ کرنے کو ہی لیجئے. اللہ تعالی نے تمام جانداروں کی حیات کی بنیاد پانی کو قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے. یہ پانی طہارت حاصل کرنے کا ایک ناگزیر ذریعہ ہے اور اللہ کی نعمت. پانی کی کسی اہمیت کی وجہ سے کرۂ ارض پر 1 ارب 40 کروڑ مکعب کلومیٹر پانی موجود ہے. انسان کے لیے اس میں سے قابل استعمال پانی صرف 3% ہے. اس میں بھی 1% حصہ برفانی پانی کا ہے جو کسی بھی قسم کی آلودگی سے پاک ہوتا ہے. گویا قابل استعمال پانی کی مقدار بہت کم ہے. لہذا اسلام نے ہمیں پانی کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے, پہلی چیز اسے خامخواہ ضائع نہ کیا جائے. گاڑی دھل رہی ہے اور پانی کا فلو پوری طرح سے جاری ہے اور گاڑی پر ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں, پانی مسلسل بہ رہا ہے, ٹوٹی کھلی ہوئی ہے وضو کے لیے اور وضو کرنے والا سر پکڑے بیٹھا ہے یا مسواک کر رہا ہے, ٹوٹی کھلی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو طہارت و صفائی اور دعا مانگنے کے انداز میں حد سے تجاوز کریں گے. حضور نے فرمایا وضو کے لیے پانی کے استعمال میں کفایت اختیار کرو, اسراف سے بچو, اگرچہ تم نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو. پانی کی ضرورت سے زیادہ, دوسری چیز, پانی کی ضرورت سے زیادہ ایسی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے کہ دوسرے لوگ تنگی میں پڑ جائیں. جو پائپ پانی کا گھر تک پانی پہنچا رہا ہے, کئی لوگ اس پر موٹر لگا دیتے ہیں. ارشاد نبوی ہے, المسلمون شرکاء فی الصلاۃ فی الماء والخلا والنار. تمام مسلمان, اور ایک حدیث میں تمام انسان پانی, چراگاہوں اور آنکھ یعنی توانائی کے وسائل پر برابر کا حق رکھتے ہیں. دوسری چیز, پانی کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ پانی پر تمام جانداروں کی زندگی کا دار و مدار ہے, اور طبی نقطہ نظر سے زندہ جسم میں پانی کی کارکردگی کا حصہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں 90% کے قریب ہے. غذا اور ہوا بھی پانی ہی کے ذریعے جسم میں تحلیلی عمل سے گزرتی. اسی طرح جسم کے ظاہر اور باطن سے یعنی اندر سے نقصان دہ عناصر کو دور کرنے کے لیے بھی پانی کا کام اہم ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزانہ 8-10 گلاس صاف پانی پیتے رہیں تاکہ گردے واش ہوتے رہیں. آلودہ پانی سے جگر اور معدے کے امراض, ہیپاٹائٹس وغیرہ پیدا ہو رہے ہیں. اب ذرا غور کیجیے, پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صاف پانی کو ہر قسم کی گندگی سے بچایا جائے. حضور نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثة, تین کام جو لعنت کا باعث بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے. البراز فی الموارد, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی پینے اور بھرنے کی جگہ پر رفع حاجت کرنا, یہ لعنت کا سبب ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس ارشاد کا مقصد نجاست کے اثرات سے پانی کو بچانا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہوئے یا بہتے پانی میں پیشاب کرنا یہ مضمون ترین حرکت ہے, اسے روکا. اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ پانی آلودہ کرنے والی اشیاء کو صاف پانی میں ڈالنے سے ہمارے دین نے منع کیا ہے. کجا یہ کہ ہمارے آبادیوں کے صاف پانی کے پائپوں میں گٹر کا پانی شامل ہو رہا ہے, اور فلٹریشن پلانٹ لگائے بغیر تمام گندا پانی دریاؤں اور نہروں میں ہم پھینک رہے ہیں. پانی کو آلودگی سے بچانے اور انسانی صحت و سلامتی کی خاطر اس قدر احتیاط کا درس دیا گیا کہ پانی یا دیگر مشروبات کو کھلا رکھ چھوڑنے سے منع فرمایا, بلکہ برتن یا ٹینک کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا ہے. حضور نے فرمایا غُطُّوا الإناء وَأَوْقُوا السقاء, برتن کو ڈھانک کر رکھو, مشکیزے کا منہ بند کرو, دروازے بند کر لیا کرو رات کو سونے سے پہلے, چراغ بجھا لیا کرو, کیونکہ شیطان بند مشکیزے کو نہیں کھولتا, نہ ہی بند برتن کو کھولتا ہے, نہ ہی بند دروازے کو کھولتا ہے. اور حضور نے فرمایا اگر تم ڈھانکنے کی کوئی چیز نہ پاؤ تو اپنے برتن پر چوڑائی میں کوئی لکڑی ہی رکھ دو تاکہ وہ ڈھکا رہے, اور اللہ کا نام لو. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو اسے اس طرح کر لینا چاہیے. پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک تعلیم یہ ہے کہ پینے کے پانی میں سانس نہ لی جائے, تھوک نہ ماری جائے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی لینے اور برتن میں پھونک مارنے سے منع فرمایا, کیونکہ اس طرح پانی آلودہ ہو جاتا ہے. اور پانی جب بھی پینے لگیں دیکھ کر پانی پیئے, نظر آ رہا ہو پانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچیزے کو منہ لگا کر اس سے پانی پینے سے منع فرمایا, کیونکہ پانی نظر نہیں آتا. پائپ کو منہ لگا کر پانی پینا. ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا جی کیسے, فرمائیے. کہنے لگا میرا رات کو میرا بیٹا اٹھا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے پانی پلائیں, تو پاس گلاس پڑا ہوا تھا اس میں پانی بھی تھا کچھ, تو پانی میں نے کہا یہ گلاس میں سے پانی پی لو. میں کہا نہیں جی, جب تک آپ لائٹ نہیں جلائیں گی میں پانی نہیں پیوں گا. تو کیوں؟ تو مسجد میں مولانا نے بتایا تھا کہ پانی روشنی میں پینا چاہیے. تو کہتے میں نے بڑا اصرار کیا کہ پی لو کون لائٹ جلائے, لیکن پھر جب لائٹ جلائی تو اس گلاس میں ایک زہریلا کیڑا موجود تھا. پانی جس ٹینک واٹر کولر اور جگ وغیرہ میں ڈالے وہ بھی صاف ہو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, ہوا تمام جانداروں کی بقا کا بنیادی ذریعہ ہے, جس کے بغیر انسان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور بھی بہت سارے کام ہوا سر انجام دے رہی ہے, لہذا وہ تمام کام جو ہوا کو بری طرح آلودہ کریں اور اس آلودگی کے منفی اثرات جانداروں پر ہوں, اسلام نے ان کاموں سے ہمیں روکا ہے. مثلا اسلام نے میت کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے جہاں انسان کی تکریم مقصود ہے, وہیں مردے کو جلانے اور مردہ جسم سے پیدا ہونے والی بدبو اور پھیلنے والی نجاست سے فضائی آلودگی پیدا ہونے کو اس حکم کے ذریعے سے روکا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناک سے نکلنے والی آلائش اور تھوک تک کو زمین میں چھپا دینے, یعنی اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا. حضرت ام سعد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو مٹی میں دبا دینے کا حکم دیا, اگر خون کہیں بہہ ہوا ہے اوپر مٹی ڈالو. مردار جانوروں کو کھلی جگہ پھینک دینا اور ساری گرد و پیش کی فضا کو مسموم بنا دینا, یہ بہت بری حرکت ہے. انہیں دفنا دینا, انہیں زمین میں دبا دینا چاہیے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, وقت چونکہ محدود ہے, میں چاہتا ہوں یہ بات ذرا آپ تک پہنچ جائے. مٹی بھی جانداروں کی بقا کا اہم ذریعہ ہے, اس لیے زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے اور زمینی حیات میں اضافے کا ہر سامان اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی. چنانچہ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کا ہمارے دین نے حکم دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر آباد زمینیں آلات کی صحابہ کو اور کہا جاؤ انہیں آباد کرو. جتنے فنڈ ہم خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے پر صرف کر رہے ہیں, اگر وہی فنڈ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے پر صرف کریں تو یقین کیجئے اس بے جا عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہ رہے. غیر آباد زمینوں کو آباد کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے غیر آباد زمین آباد کی وہ اسی کی ہے, اور 3 سال تک اگر کوئی آباد نہیں کرے گا, غیر حاضر زمیندار سن لے, تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ واپس لو ان سے زمینیں اور ان کے سپرد کرو جو ان زمینوں کو آباد کریں تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو. آباد کرنا زمین کو یہ صدقہ جاریہ ہے. زرعی زمین کو کالونیاں بنانے اور فارم ہاؤسز بنانے وغیرہ میں برباد نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی بہترین باسمتی جس علاقے میں پیدا ہوتی ہے اس سارے رقبے پر اگر ہم آبادیاں ہی بناتے چلے جائیں گے اور یہ سبزیاں اور پھول جہاں سے پورے شہر کو مہیا ہو رہے تھے وہاں اگر ہم فارم ہاؤسز ہی بناتے چلے جائیں گے تو آپ خود سوچیے کہ ہم زمین کو کی آلودگی میں کس قدر اضافہ کر رہے ہیں. جنگلات اور کان کنی کے وہ طریقے اپنائے جائیں جو مستقبل میں کسی نقصان کا باعث نہ ہوں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں توجہ دیجیے اس پر بھی, شجرکاری کو ماحولیاتی تحفظ میں خاص دخل ہے. 20 کے قریب درخت لگانا ایک ایئر کنڈیشن کے برابر ٹھنڈک پورے ماحول کو مہیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا, جب کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے اور پودا لگانے کے بعد اس کی نگرانی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سایہ دار یا پھلدار درخت بن جاتا ہے, الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ, اس سے جو بھی کھائے گا اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. وما سرق منہ لہ صدقۃ, اگر کوئی پھل چوری بھی کر لے گا اللہ اس کو بھی صدقے کا عطا فرمائے, اس پر بھی اس کو صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا لا یغرس مسلم غرسا فیاکل منہ طیر او انسان او دابۃ الا کانت لہ صدقہ, جب کوئی آدمی پودا لگاتا ہے اور وہ درخت بن جاتا ہے اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا کھاتا ہے تو اللہ اس درخت لگانے والے کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں. اور اس حدیث کو پڑھ کے یقین کیجئے, میں مجھے بڑی راحت ہوئی, میں نے کہا سناؤں. حضور نے فرمایا ما من رجل یغرس غرسا الا كتب الله له من الاجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس, جو شخص کسی پھلدار پودے کو لگاتا ہے حتیٰ کہ وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے, اس پھلدار درخت کے ایک ایک دانے سے ایک ایک پھل سے جو اس درخت سے اترے گا, ایک ایک پھل سے جب کسی نے فائدہ اٹھایا انسان یا حیوان کسی نے بھی, ہر پھل پر اللہ پودا لگانے والے کے نام عمل میں ایک نیکی درج فرما دے. اب اندازہ کیجیے, خالی زمینوں پر پودے لگائیں, پھلدار سبزیاں اگائیں, نہ بیچیں, دوستوں کو بھیجیں, ملازمین میں تقسیم کریں, گھر میں استعمال کریں, پیاز ہے, تھوم ہے, دھنیا ہے, مرچیں ہیں, سب ٹماٹر ہے, کنو ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, مالٹے وغیرہ, یہ استعمال کی اشیاء ہیں. ایک صحابی گاؤں سے جب آیا کرتے تھے مدینہ منورہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزی لے کر آیا کرتے تھے. ہمارے ایک ماشاء اللہ ادھر قصور کی طرف سے گاؤں سے آتے ہیں ایک ہمارے بھائی, کبھی کبھی ساگ لے آتے ہیں. ایک صاحب ایک عرصہ تک دودھ لا کر ہدیہ کرتے رہے. حضور نے فرمایا قیامت آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو, ادھر قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو, تو اگر اس کے آنے سے پہلے تم پودا لگا سکتے ہو تو ضرور لگاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ میں 300 کھجوریں لگائیں. بعض صحابہ صرف اجر کمانے کی خاطر پودا لگایا کرتے تھے اور بغیر ضرورت کے درخت کاٹنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے, بلکہ پھلدار درخت مدینہ منورہ میں خاص طور پر بیری کے درخت کے کاٹنے والے کے بارے میں تو بہت شدید الفاظ حدیث میں آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اسی طرح کھادوں کے بے پناہ استعمال سے زمین بیکار ہو رہی ہے اور شوقیہ شکار سے جنگلی حیات اور بہت سی خود رو مفید نباتات اور چرند پرند ختم ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا, کسی زیروح کو نشانے بازی کی مشق کے لیے نشانہ مت بناؤ. خوراک کے لیے شکار کرنے کی اجازت ہے, تفریح کے لیے اجازت نہیں ہے. ارشاد نبوی ہے, جو شخص ایک چڑیا کو بھی بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں فریاد کرے گی, یا اللہ مجھے فلاں نے بلا وجہ اور بے فائدہ مار ڈالا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, صوتی آلودگی بھی ماحولیات کا ایک اہم مسئلہ ہے. خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا, آپ انگلی بھی اٹھا اٹھا کے بات کرتے تھے. لیکن بہرحال اسلام بلا وجہ آواز بلند کر کے چلانے, گفتگو میں شور مچانے, ڈیک پر اونچی آواز کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنے, لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال, ٹی وی پر دوسروں کے سنے بغیر چلائے چلے جانے, نیوز سنانے والے کا سنسنی خیزی پیدا کرتے ہوئے خبریں سنانا, یہ سب آواز کی آلودگی. اسلام نے اس سے روکا ہے. قرآن کریم میں سورہ لقمان میں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھ, اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيلِ, بہت زور زور سے چلانا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اور گدا زور سے چلاتا ہے لیکن اس کی آواز بہت ناپسندیدہ ترین آواز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْحَاجَةِ تَكَلُّفٌ يُوذِي, ضرورت سے زیادہ اونچی آواز یہ تکلف بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے. قرآن نے تو احتجاج میں بھی بلند آواز سے نعرے لگانے سے منع کیا ہے. چھٹے پارے کا آغاز ہے, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, اللہ تعالی بری بات کو شور سے کہنا پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, ہاں جس پر ظلم ہوا ہو, مظلوم کو حق حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ باہر لوگ اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر ارشاد فرمایا, تم سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو, ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو, قرآن بھی اونچی آواز سے مت پڑھو, قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو. اندازہ کیجیے, بازاروں میں شور اور ہنگامے کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص قرار دیا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. حضور نے فرمایا, ان اللہ یبغض صحابا فی الاسواق, بازاروں میں چلانے والے اور ہلا گلا کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے. بستیوں میں لاؤڈ سپیکر کا شور, ڈھول پیٹنا, رقص و سرود, نعرے بازی, لوگوں کے آرام کو غارت کرنے والے جلسے, تقریریں, ہارن کا سڑکوں پر بے جا استعمال, اور گھر کے دروازے پر آ کر مسلسل ہارن بجائے چلے جانا تاکہ اندر سے لوگ آ کر دروازہ کھولے, اندر سے آ کر دروازہ کھولے, میں گاڑی سے نکل کر دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عجیب ہے, یعنی عجیب مزاج پیدا ہو رہا ہے. ایک تقریب میں گیا تو وہ جو روشنی کے لیے لائٹیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں, ایک گر پڑی. جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تقریباً ہر ایک اس سے الجھ رہا تھا, لیکن کسی نے اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی. میں دیکھتا رہا, میں نے کہا میں اٹھاتا ہوں لیکن دیکھوں کوئی شاید اٹھائے. بالآخر ایک صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس سے لائٹر سے لوگ الجھ رہے ہیں, تو کھڑے ہو کر انہوں نے دور سے کام کرنے والے کو بلایا, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, اس کو کھڑا کرو. لا حول ولا قوت الا بالله. یہاں کمیونٹی سینٹر میں ایک تقریب میں صرف میز 2 فٹ سے اٹھا کر آگے رکھنا تھا تاکہ وہاں تحریر لکھنے کے لیے آسانی ہو, کھڑے رہے لوگ, کسی نے نہیں اٹھایا. دور سے ملازمین کو بلا, ادھر آئیں ادھر آؤ, یہ میز ذرا آگے کرو, یہ وہ بت ہے جو انسانوں نے اپنے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. اور آخر میں عرض کروں گا ماحولیاتی آلودگیوں میں ایک سب سے بڑی آلودگی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی بے لباسی، بدتمیزی، بے حیائی اور بے ہودگی ہے. سڑکوں پر لگے ہوئے بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ یہ ماحولیاتی آلودگی کا بہت بڑا سامان ہے. یہ ذہنی غلاظت پھیلا رہے، یہ ذہنی گند پھیلا رہے جن سے ماحول میں خود غرضی، جنسی ہیجان، سیکچوئل بےہودگی، حرص و حوث کے ساتھ ساتھ اسراف، غیر ضروری اشیاء کی خریدگی، خریدنے کا مزاج، یہ مزاج پیدا ہو رہا ہے. یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اس چیز کو خریدو جو تمہاری ضرورت نہیں، اس پیسے کے ساتھ جو تمہارے پاس نہیں، اس پیسے کے ساتھ جو تمہارے پاس نہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریدو. میرے بزرگوں اور دوستو، ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. باہر سے کوئی آ کر یہاں کچھ نہیں کرے گا، ہمیں خود اس کے لیے کچھ کرنا ہے. جتنا کچھ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کیجئے. اللہ نے توفیق نصیب کی.